الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. آیت نمبر 154 پر سورہ مبارک بقرہ، کل ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، صرف ایک لنک کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں گے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو. یہ آیت ریویل ہوئی تھی جنگ بدر کے بعد، جب کچھ شہادتیں ہوئی تھیں، جو مارٹرز تھے ان کے بارے میں بعض افراد نے کہا کہ وہ بیچارہ مارا گیا، وہ مارا گیا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلا یا ان بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم اس بات کو محسوس نہیں کر پا رہے کہ ان کی زندگی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ہم یقیناً 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 امتحان لیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑی بھوک سے، مال میں کمی کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، جس کے بارے میں نے گزارش شاید کی تھی کہ یہاں پر ایک قول جو کہ بظاہر زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ یہاں پھل سے مراد ہے اولاد، کہ ویسے تو تمام جانے اگر کوئی بھی اس کا انتقال ہو جائے تو وہ یقیناً ایک امتحان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے لفظ ہے میوہ دل، یعنی میوہ یعنی ثمرات یعنی فروٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ بشر صابری، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہاں پر ایک بات کی طرف اور توجہ کیجیے گا کہ امتحان پروردگار اگر لیتا ہے، جیسے اگر ہم امتحان لیں تو ہمارے امتحان کا مطلب مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والے نے کس حد تک تیاری کی ہے اور کہاں تک وہ پہنچا ہے. پروردگار عالم کے علم کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کا علم تو ذاتی ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے جس کا جو پوٹینشیل ہے اسے وہ ایگزیکیوشن کی منزل تک لے کر آنا چاہتا ہے، تاکہ سب کے سامنے پتہ چلے کہ اس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے. اس کے دو تین فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کو سزا ملنی ہے وہ سزا بھی امتحان کے بعد ملے تاکہ وہ سزا جسٹیفائیڈ ہو، اور اگر کسی کو ریوارڈ ملنا ہے تو ریوارڈ بھی جسٹیفائیڈ ہو کہ وہ امتحان کے بعد ہے. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کمال کی طرف جا رہا ہے، جو پرفیکشن کی طرف ہے، اس کا یہ پرفیکٹ ہونا دوسروں کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے تو دوسرے اس کو رول ماڈل کے طور پر لے سکتے ہیں. جو اگر آپ کے ذہن میں ہو، جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چاہیے کہ جن کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو یہ نعمتیں جن کے اوپر نازل ہوئی ہیں تو وداؤٹ اینی ریزن نازل نہیں ہوئی ہے، یہ نعمتیں جو نازل ہوئی وہ امتحانات کے ساتھ ساتھ اور امتحانات کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب جس امتحان کے بعد لوگوں کے سامنے ان کا کیلیبر کھل کر سامنے آئے گا تو وہ ان کو رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھ سکیں گے، اور پھر خود ان کا جو دوسرے افراد ہیں انہیں جب اپنے نقصان کا، نقصان سے یہاں پر مراد میری ہے کہ یعنی جب ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے تو پھر وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کریں گے. اس ایفرٹ کرنے کے دوران انہیں رول ماڈل کی ضرورت ہوگی، وہ ان کو فالو کر سکیں گے. یہ پورا سسٹم اس کے ذریعے سے ڈیولپ ہوتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صلوات ہے ان کے رب کی جانب سے اور رحمت ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. عام طور پر صلوات اور رحمت ان دونوں کو ایک ہی طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں یہ جو درود کے اندر بھی صلوات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. تو یہ کافی ملتے جلتے معنی ہیں ان دونوں کے، صلوات کے اور رحمت کے دونوں کے. لیکن صلوات کے اندر کے ثناء جمیل، ایک خصوصی عزت، ایک خصوصی تکریم، ایک خصوصی مرتبہ، خصوصی تعریف، اسپیشل انداز سے پروردگار عالم کی طرف سے توجہات جس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اس کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جو لفظ ہے بالکل اپوزٹ، وہ ہے لعنت کا، کہ ایک طرف ہے صلوات اور رحمت کا نازل ہونا اور دوسری طرف ہے لعنت کا آنا. صلوات اور رحمت اور لعنت کا مطلب ہے رحمت کا دور ہو جانا، یعنی یہ صلوات کا مطلب یہ کہ اے پروردگار رحمت نازل کر، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے. لعنت کا مطلب ہے رحمت دور ہو رہی ہے، رحمت کو دور کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ لفظ بہت استعمال ہونے والا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہدایت حاصل ہو جائے، وہ ہدایت ان لوگوں کو مل چکی ہے کہ جو امتحان کے موقع پر اس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یہاں پر پروردگار عالم اب اس آیت کے اندر صفا اور مروہ کا تذکرہ فرماتا ہے. صفا اور مروہ، ظاہر ہے کہ آپ میں سے ہوپفلی میرے خیال میں سبھی نے حج کر لیا ہوگا، یا عمرے پہ تو کم سے کم گئے ہی ہوں گے. تو یہ عمرہ یا حج دونوں کے اندر ایک عبادت ہے سعی کرنا، اور سعی کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانا. صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان یہ سعی جو ہے وہ یادگار ہے جناب حاجرہ کے اس عمل کی، کہ جو انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں اور گئیں اور بار بار اس طریقے سے کیا، یہاں تک کہ وہ بظاہر ان کو لگ رہا تھا کہ میرا بچہ بچے گا نہیں، لیکن بالکل آخر میں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر تھے وہیں سے آب زمزم یا چشمہ زمزم، سیل زمزم وہاں سے جاری ہو گئی. تو یہ صفا اور مروہ یادگار ہے اس خاتون کی، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جو انہوں نے اس موقع پر ایفرٹ کی تھی. صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ایفرٹس کرنا. تو کیونکہ جناب حاجرہ نے اس موقع پر یہ ایفرٹ کی تھی، لہذا اس کی یادگار کو محفوظ کیا گیا ہے اور آج تک اسے شامل کیا گیا ہے حج میں بھی اور عمرے میں بھی. یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک میسج جو صحیح کا ہے، اور واقعا وہ بہت اچھا میسج ہے، بڑا اپیلنگ میسج ہے، وہ یہ کہ جناب حاجرہ جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان جا رہی تھی، تو آخر میں ہوا کیا؟ آخر میں ہوا یہ کہ وہ پانی نکل آیا وہاں سے. تو پروردگار اللہ اس سے پہلے کیوں نہیں اس کو جاری کر دیتا؟ یعنی اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ خدا جو سات مرتبہ چکر لگوانے کے بعد پھر وہ زمزم کا چشمہ جاری کر رہا ہے، تو وہ پہلے نہیں جاری کر سکتا تھا کہ جناب حاجرہ جس موقع پر آئیں اسی موقع پر وہاں سے پانی جاری ہو جاتا، اللہ خیر سے اللہ بات ختم ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، جناب حاجرہ نے پورے سات چکر لگائے، اس کے بعد پھر وہاں سے آب زمزم کا چشمہ برآمد ہو رہا ہے. اس میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ کہ دنیا کے اندر وہی والی بات جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے، کہ تمہارا امتحان تو لازمن ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ امتحان کے بغیر، یعنی جس کو بالکل آسان زبان کے اندر کہے کہ مفت میں ماوا مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کیے. وجود خود ہمارا جو ہے، ہم یہ وجود جو لے کر آئے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا ایفرٹ کیے؟ آنکھیں لے کر آئے، کان لے کر آئے، ہاتھ پیر لے کر آئے، کیا ایفرٹ کیے؟ کوئی ایفرٹ نہیں کیے. کس فیملی کے اندر پیدا ہونا ہے، کیسے یعنی اس بیک گراؤنڈ کے اندر پیدا ہونا ہے، ان چیزوں کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. پریکٹیکل جب تک انسان نہیں ہوگا، تب تک وہ اپنے اچیومنٹس کو حاصل نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں اس کے لیے. جناب حاجرہ کی اس صحیح کے اندر ایک بہت بڑا میسج یہی والا ہے کہ دیکھو، یہ خدا جو ہے وہ مدد کرتا ہے، خدا تمہاری ہیلپ کرے گا، خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، مگر تمہاری ایفرٹس کے بعد. ایسا نہیں ہوگا کہ تم ایفرٹ نہ کرو اور ایکسپیکٹ کرو کہ سارا فری کے اندر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا. الیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ان اللہ، یہ دونوں آیتیں بہت مشہور ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے ایفرٹس نہ کرے، کوشش نہ کرے. اگر وہ کوشش نہ کرے تو خود سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پر پروردگار عالم اس بات کو سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ صفا اور مروہ یہ کتنے امپورٹنٹ بن گئے، یہ شاعر اللہ میں سے. صفا اور مروہ تو خیر وہ پہاڑیاں ہیں، لیکن یہ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ شاعر اللہ ہیں. شاعر یاد رکھیے گا، شعیرہ کی جمع ہے. گرامیٹیکلی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کا مطلب ہے علامت، سمبل. علامت کس چیز کی؟ یعنی اگر یہ شعائر اللہ ہے تو اللہ کی علامت، اللہ کی ایسٹ تو کیا علامت ہوگی؟ اللہ کی یاد کی علامت. یعنی اس کو دیکھنے سے خدا کی وہ مخصوص کنیز جناب حاجرہ اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ پورا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک نبی خدا جو اس کا فرزند بھی تھا اس کو بچانے کے لیے ایفرٹس کیے. یہ پروردگار عالم کا پورا سسٹم جو ذہن کے اندر آ رہا ہے یہ خود ایک یاد ہے، ایک اس کے ذریعے سے وہ میموری ہے کہ جس کو ریکال کروایا جا رہا ہے. اور اتنا امپورٹنٹ اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک شعائر اللہ میں سے ہے. اور یاد رکھیے گا شعائر اللہ قرآن مجید کا ایک مستقل ٹاپک ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے، یہاں پر تو تعارف کروایا نا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے، تو یہ اس کے دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ موجود ہے، وہی تقویٰ کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایفرٹس کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. کہ شاعر اللہ کی تعظیم کا یہ تقویٰ کی علامت ہے. اب یہ طے ہے کہ یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں خدا تو نہیں ہیں، بلکہ یہ پہاڑ ہی وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے پتھر وغیرہ نکال کر انہی کے بت بنائے جاتے ہیں. لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ وہ بت بنانا غلط ہے، لیکن یہ ان کی تعظیم کرنا یہ غلط نہیں ہے. ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے شاعر اللہ ہونے کے حوالے سے. لہٰذا اب آگے دیکھیں آپ پروردگار کیا فرماتا ہے کہ ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، ٹھیک ہے. آگے فمن حج البیت اعتمر، اگر کوئی خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے، فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان وہ صحیح انجام دے، وہ جو آنا جانا ہے اسے انجام دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے، حج اور عمرہ آپ جانتے ہیں دو مستقل عبادتیں ہیں. جو حج یہاں سے عام طور پر کیا جاتا ہے اس کی دو حصے بن جاتے ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. لیکن عمرہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ اور پرماننٹ عبادت بھی ہے، جو عمرہ مفردہ کے طور پر کہا جاتا ہے اس کو. عمرہ ہو یا حج، دونوں کا مطلب ہے زیارت کرنا خانہ کعبہ کی. حج جو ہے مخصوص دنوں کے اندر زیارت ہے، اور عمرہ جو ہے وہ سال کے تمام ایام کے اندر جو عمرہ مفردہ اگر کیا جائے تو وہ خانہ کعبہ کی ایک زیارت کے طور پر اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو فمن حج البیت، تو جو بھی حج کے لیے آئے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، اب اعتمر یا عمرے کے لیے آئے، فلا جناح علیہ، تو اس کے یہ کوئی حرج نہیں ہے. ایت طوف بہما، کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان وہ طواف کرے یعنی صحیح کرے. طواف کا مطلب صرف گول چکر نہیں ہوتا ہے، طواف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا چکر جس میں پلٹ کر آپ وہیں پر آ رہے ہیں. تو جو کہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ اینڈ مروہ پر ہوتا ہے، لیکن بار بار جو یہ آنا جانا ہے اسی کے درمیان ہے، لہذا اس کو طواف سے بھی تعبیر کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ کوئی آلریڈی ایگزٹنگ کوشچن ہے کہ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اگر آپ سیرت نبی کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سال مکے میں ہیں اور 10 سال پھر مدینہ میں. پیغمبر اکرم کی کمپلیٹ لائف ہے 63 ایئرز. ان 63 ایئرز میں 40 سال کی ایج میں تو پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے ایٹ دا ایج آف 40. اس کے بعد فردر 13 ایئرز پیغمبر اکرم نے گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ وہ زمانہ کہ جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پلس 10 ایئرز وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے رائٹ فرام 54 to 63، یہ وہ زندگی کے آخری 10 سال ہیں جو پیغمبر اکرم نے ہجرت کے بعد گزارے ہیں. اس عرصے کو کہا جاتا ہے مدنی زندگی. جب پیغمبر اکرم مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تو اب اس کے بعد واپس مکہ کب جاتے ہیں؟ ایک ان کی کوشش ہے جو صلح حدیبیہ کے اوپر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، الاؤ نہیں کرتے ہیں مشرکین مکہ، ایز اے ریزلٹ وہاں پر ایک پیکٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے. اس کے اندر طے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے. اگلے سال جب وہ جاتے ہیں تو جو عمرہ وہ انجام دیتے ہیں اس کا نام ہے عمرۃ القضاء، اس لیے کہ احرام تو پچھلے سال باندھ لیا تھا لیکن وہ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو وہ احکام ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، احرام سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ چل گئے. نیکسٹ ایئر دے آل کیم بیک، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عمرہ انجام دیا، اس عمرے کا نام ہے عمرۃ القضاء، یہ یعنی قضا عمرہ. یہ عمرۃ القضاء جب وہ انجام دے رہے تھے تو صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں وہ ہیں کہ جن کے اوپر ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے, عصاف اور نائلہ, یہ بتوں کے بھی نام ظاہر ہے کہ آپ نام سنتے رہتے ہیں, لات عزا منات حبل ابل وغیرہ. اسی طریقے سے ایک بت انہوں نے صفا پہ رکھا ہوا تھا, ایک بت انہوں نے مروا پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ جب صحیح کرتے تھے تو اس میں بہت سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ کوشچن آیا کہ یہ جو ہم صحیح کر رہے ہیں صفا اور مروا کے درمیان, تو اس کے اوپر تو بت پڑے ہوئے ہیں, تو آیا یہ صحیح کرنا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار عالم نے اس چیز کو کلیئرفائی کیا ہے کہ تم اصل ٹارگیٹ کو دیکھو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. انہوں نے اگر بت رکھا ہے تو ان کے بت رکھنے کی وجہ سے جو اصل جو چیز ہے وہ تو غلط نہیں ہوگی, صحیح جو ہے وہ تو صحیح ہے, ورنہ تو انہوں نے تو خانہ کعبہ کے اندر بت لا کے رکھ دیے. تو کیا مثلا خانہ کعبہ کے اندر بت لا کے رکھ دینے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا جو مقام ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے؟ یہ غلط ہے. یہ جو بت لا کے رکھے گئے ہیں وہ غلط ہے, نہ یہ کہ تم اس چیز ہی کو ابالش یا ڈیمالش یا ختم کرنے کی بات کرو. یہ بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر, یعنی بہت سارے پرابلم جیسے عزاداری کے اندر ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مشکل ہے, بہت سے افراد کہتے ہیں عزاداری کو ختم ہو جانا چاہیے, عزاداری کو کیوں ختم ہو جانا چاہیے؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ایڈریس کریں, اس مشکل کو ایڈریس کریں, اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ اصل اس چیز کو ختم کر دیا جائے. یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں, یا سر میں درد ہو رہا ہے تو گردن کاٹ کے پھینک دیں, درد ہو رہا ہے تو درد کا علاج کریں, کوئی مشکل ہے تو مشکل کا علاج کریں, آنکھ کمزور ہو گئی یہ چشمہ لگائیے, کان کے اندر پرابلم ہے ہیئرنگ ایڈ لگائیے. یہ تو نہیں ہوگا کہ کان نکال کے باہر پھینک دیں گے تو بہت درد کرتا ہے, علاج کروائیں, اس کے اندر ڈراپ ڈالیں, دوسرے دس طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر اس وجہ سے پروردگار اعلیٰ نے اس کو کلیئرفائی کیا ہے کہ پمن حج البیت اب اعتمر, کہ جو بھی خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے, فلا جناح, تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, آئیے توفا بہما, کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے. اچھا اب یہاں پر کوشچن آتا ہے کہ یہ جو خدا نے کا کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اٹ از الاؤڈ بٹ اٹ از ناٹ مینڈیٹری. یہ اگر اس کے کانٹیکسٹ کو ذہن میں نہ رکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہے, تو یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے. شیعہ سنی جتنے بھی مسلمانوں کے سیکٹس ہیں وہ سب اس بات کے اوپر دے آل ایگری کنسنسس ہے کہ یہ بالکل صحیح کے اندر بھی واجب ہے اور اقوام عمرہ کے اندر بھی واجب ہے اور حج کے اندر بھی یہ واجب ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, اس کو واجب کیا ہے پروردگار عالم نے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم, یہیں پر ذہن رکھیے گا کہ وہ جو سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے چار کی دو ہو جاتی ہے, وہاں پر بھی لفظ یہی استعمال ہوا ہے لا جناح, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, وہاں پر بھی مینڈیٹری ہے, وہاں پر بھی واجب ہے کہ اگر انسان سفر پر جا رہا ہے تو چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, ظہر کی چار ہے وہ دو ہو جائے گی, عصر کی چار دو ہو جائے گی, مغرب کی تین تین رہے گی, عشاء کی چار دو ہو جائے گی, فجر کی دو دو رہے گی, تو چار رکعت کی نماز ہے وہ دو رکعت ہو جانے کا جو حکم ہے وہاں پر بھی لفظ یہی استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے تو مراد وہاں پر بھی وجوب کا ہے کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئرفائی کیا جا رہا ہے اور پھر دوسری جو سورسز ہیں ان کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہاں پر مطلب واجب کرنے کا ہی ہے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم, اور اگر کوئی انسان خیر کا کوئی کام انجام دیتا ہے تو یقیناً اللہ شاکر بھی ہے اللہ علیم بھی ہے. شاکر کا مطلب ہوتا ہے جو شکر ادا کرنے والا ہو. جب خدا کے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قدردان ہے, یعنی اللہ تمہاری اس محنت کو ریگارڈ کرتا ہے, اسے آنر کرتا ہے, ورنہ پروردگار عالم کے اوپر ظاہر کوئی احسان تو نعوذ باللہ میں ظاہر ہو نہیں سکتا. فإن اللہ شاکر علیم, تو اللہ شاکر بھی ہے اللہ علیم بھی ہے. ان الذین یکتمون, یقیناً وہ لوگ, اب یہ واپس یہودیوں کی بات شروع ہو گئی کہ وہ لوگ یقیناً وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. یکتمون, اب تو آپ کافی ان الفاظ سے آشنا ہو چکے ہوں گے. یکتمون کتمان, کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کتما یکتمو کتمان یکتمون, یہ سارے کے الفاظ ہوئے ہیں چھپانے کے مطلب کو بیان کرتے ہیں. کتما کتمان, کتمان ہے حق, حق کو چھپانا, حق کے اوپر پردہ ڈال دینا. ان الذین یکتمون, یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا, جو ہم نے نازل کیا ہے, من البینات والہدی, واضح دلیلوں اور ہدایت کو, بینات دلیلوں کو اور واضح دلیلوں کو, جو بین ہے بالکل واضح ہے, والہدی اور ہدایت کو, من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا انسانوں کے لیے, اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں قرآن میں نازل ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں معجزے کی صورت میں پیغمبر اکرم پیش کر رہے ہیں، وہ چیزیں ان کا ریفرنس توریت کے اندر موجود ہے، آفٹر آل دیٹ ٹیمپرنٹ اس کے باوجود وہ اس کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں مگر پھر اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں. من بعد ما بینہ للناس بالکتاب، تو اولئک ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر ہے. یہاں پر لعنت کا لفظ ہے جس کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت خدا سے دوری، یعنی اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ رحمت خدا کے حقدار نہیں ہوں گے، اور دوسرے بھی ان کے لیے یہی بد دعا کر رہے ہیں. بد دعا اس نے کہا کہ دعا تو نہیں ہے، یہ تو بد دعا ہے کہ پروردگار تیری رحمت ان لوگوں کو حاصل نہ ہو جو حق کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. اس آیت کے اندر بڑی کوشش ہے، اگرچہ یہ بنیادی طور پر تو یہودیوں کے علماء کے لیے آئی ہے، ان کے ربائز کے لیے کہ جو اس حق کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری طرح سے نافذ ہے آج بھی کہ کہیں پر بھی اگر حق کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، بعد اس کے کہ اسے ظاہر کرنا ضروری ہے، اس کا ظاہر کرنا لازمی ہے، تو ایسے موقع پر ایسا کام انجام دینے والا لعنت پروردگار کا حقدار بھی ہے، اور پھر دوسرے جو مقربین ہیں پروردگار کے مقرب بندے ان کی لعنتوں کی یہ حقدار بھی. یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ لعنت گالی نہیں ہے، گالی یا کالنگ نیم یا ابیوسو لینگویج جو ہے وہ تہذیب کے خلاف ہے، وہ تو آپ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب جس طریقے سے جو عام طور پہ جو گالیاں کہنے کا جو رواج ہے تو وہ تو آپ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک لعنت کا تعلق ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار اپنی رحمت کو اس سے دور کر، اس میں کون سی گالی ہے کہ یہ حق کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اپنی رحمت کو اس سے دور کر، اس میں کون سی گالی ہے؟ یہ بد دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، لیکن اس کو آپ گالی نہیں کہہ سکتے. عام طور پر معاشرے کے اندر یہ مسٹورما سے بن گیا ہے کہ لعنت کو وہ گالی کے سینونیم کے طور پر لے لیتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، ورنہ کیا خدا تو کسی کو گالی نہیں دے گا؟ خدا تو یہ جو کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے، یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے. اب اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں جو اسی کے اندر آئی ہیں، بہت یعنی جالب احادیث، بہت ہی اپیلنگ ہے اس کے اندر، جس میں علماء سو کی مذمت ہے. علماء سو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے اس مینڈیٹ سے ہٹ جائیں جو ان کو دیا گیا ہے، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ وہ اصلاح کی کوشش کریں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ بہتری کی کوشش کریں، مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس مینڈیٹ سے ہٹ جائیں تو اس کے نتیجے میں جتنا فائدہ ان سے ہو سکتا تھا اب نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ان سے پہنچے گا. اسی لیے ایک حدیث ہے جس میں مولا سے سوال کیا گیا کہ ائمہ معصومین کے بعد بہترین مخلوق کون سی ہے؟ بہترین، دی بیسٹ آفٹر معصومین، انفالیبلس کے بعد سب سے بیسٹ کون؟ مولا نے فرمایا العلماء اذا صالحوا، علماء جب وہ صالح ہیں، اگر علماء قوم کے پریس، قوم کے اسکالر اگر وہ صالحین میں سے ہے تو معصومین کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ امپورٹنس انہی لوگوں کی ہے، بہترین لوگ یہی ہیں. پھر پوچھا گیا اور شیطان اور فرعون اور نمرود کے بعد بدترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ مخلوق کون سی ہے جو بدترین ہے فرعون کے بعد، شیطان کے بعد، نمرود کے بعد؟ مولا نے فرمایا العلماء اذا فسدوا، واپس علماء ہی ہیں اگر وہ فاسد ہو جائیں، اگر وہ الٹا کام کرنا شروع کر دیں. وہم المظہرون للباطین، جب وہ باطل کو ظاہر کرنے والے بن جائیں، پروموٹ کرنے والے بن جائیں. الکاتمون للحقائق، اور حقائق کو چھپانے والے بن جائیں. وفیہم قال اللہ عز و جل، اور ان لوگوں کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جس سے کسی حقیقت کے متعلق سوال کیا جائے جو اس کے علم میں ہو اور وہ اسے چھپا دے تو روز قیامت اس کے منہ میں آتشی لجام ڈالی جائے گی. لجام کس کو کہتے ہیں؟ ریمس غالباً کہتے ہیں. گھوڑے کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ ریمس بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ لگام. اس کو جس کو کھینچ کے ذریعے سے اس کو یعنی کنٹرول کیا جاتا ہے، تاکہ آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. اور تیسری حدیث ہے کہ جس کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں بدعتیں رونما ہونے لگیں تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، اور ایسا نہ کرے گا تو وہ لعنت الہی کا مستحق ہوگا. اس طرح کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، اگر آپ اس لیے کافی کو اسٹڈی کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کتاب العقل والذہن کے بعد علم کا چیپٹر ملے گا، اس میں آپ دیکھیں یو فائنڈ تھنگز آف حدیث آن دس ٹاپک. الا الذين تابوا، اب یہاں پر بھی پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں, وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لیں, وہ بیان اور واپس بیان کر لیں, وہ اولائے کا اتوب علیہ, تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کہاں وہ لانتی بنے ہوئے تھے, لیکن اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو حر کی طرح سے پھر معصوم اسے گلے لگانے کے لیے بالکل تیار ہے. مسٹیک ساری ہیں, لیکن مسٹیک کو اگر کوئی انسان ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہے تو پھر خالی یعنی وہ نام کی توبہ کرنا کافی نہیں ہے. کہ اللہ کیا نظر جوادی اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر, انہوں نے کہ روز شیو کرنے کے بعد اپنے گال پر تماچے مارنا کہ پروردگار معاف کر دے, اس کو مطلب نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بعد رحمت خدا کے تماچے مارنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. کیا نظر جوادی صاحب کے یہ الفاظ ہیں, کتاب میں آپ دیکھیں گے انوار القرآن کے اندر, اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی مسلسل ایک گناہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ذرا معاف کر دے. معاف کرنے کا مطلب یہ توبہ جس کو بولتے ہیں کہ تابو یعنی پلٹ آئے, وہ اصلح اور پھر اصلاح کرے کہ جو گڑبڑ کی تھی وہ انتہا نہیں کریں گے. اور یہاں پر اس کیس کے اندر وہ بیان ہوں گے, اب تک جو چھپا رہے تھے اب اس کو بیان کرنا شروع کر دو. فقلائے کا اتوب آنے گی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خدا کہتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. جب توبہ کا مطلب رجوع کرنا, رجوع کا مطلب پلٹانا, تو ان کا پلٹنا کس طریقے سے ہے؟ ان کا پلٹنا اس گناہ سے پلٹانا ہے, پروردگار کی طرف آ جانا ہے. اور پروردگار کا پلٹنا کیا مطلب؟ کہ وہ توجہات, وہ رحمت جو ان سے ہٹا دی تھی اس کو واپس ان کی طرف ڈائیورٹ کر دینا. وہ الگ توبہ کو رحیم, اور میں ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی میں تو ایسا معاملہ نہیں پروردگار کرنا تھا کہ میرا ایسا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ کوئی جذبات غالب آ گئے ہیں. جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب تو جو بھی ہو جائے بہرحال میں نے سب سے بات نہیں کرنی اور میری تو ناراضی اور کٹھی ہو گئی اور بات ہی نہیں کروں گا, تو ایسا کچھ چکر نہیں ہے. پروردگار ہے نا, وہ الگ توبہ کو رحیم, میں توبہ قبول بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور رحم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دا پروسیس ٹائم, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان الذین کفروا, اور کوئی ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, وہ ماتوا, مر گئے, وہم کفار, اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے. یعنی ایک تو یہ نا موقع تھا اصلاح کر لی اور اپنا پچھلا کام سارا جتنا بھی تھا اس کو کلیئر کروا لیا. ایک یہ کہ نہیں, ان الذین کفروا, کفر اختیار کیا, وہ ماتوا اور مرے, وہم کفار, اور کفر کی حالت ہی میں مرے. اولئک کا علیہم لعنت اللہ, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ سے ملائکہ کی لعنت ہے, والناس اجمعین, اور سارے انسانوں کی لعنت ان کے اوپر ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, سارے انسانوں کے اندر خود کافر بھی شامل ہو گئے, کافر اور مشرکین خود بھی شامل ہو گئے. یعنی وہ چاہیں نہ چاہیں, یعنی وہ اپنی زبان سے نہ دکھ رہے, ان کا رواں رواں زبان حال سے ان کے لیے لعنت کر رہے. تو سوچیے غور کیجیے گا, خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب, یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یعنی وہ جو آگ ان کا ٹھکانا جہنم آگ جو بھی ہے اس کے اندر, لا یخفف عنہم العذاب, اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان کے عذاب میں ذرا سی کمی نہیں دی جائے گی, ولا هم ينظرون, اور نہ ہی انہیں ذرا سی مہلت دی جائے گی, انہیں مہلت بھی ذرا سی نہیں ملنے والی. وہ الہوں کو الہوں واحد, اور تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا خدا خدا ہے اور وہ ایک ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں, الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے وہ رحیم. یہ آیت جو آیت نمبر 163 ہے, اس کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے جو وہ فرماتے ہیں. ابن عباس کا کہنا ہے کہ قال ان الکفار ان کفار قریش, کہ قریش کے کافروں نے کہا, یا محمد صف لنا وانصف لنا ربک, کہ اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا خدا کیا ہے, یعنی ان کو ڈیفائن کرو کیا تم کہنا چاہتے ہو. فانزل اللہ هذه الايه وسوره الاخلاص, تو اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا اور سورہ قلب اللہ آج کو نازل کیا, کیونکہ اس کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے اور یہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا. الہکم الہ واحد, اتنی بات سمجھ لو کہ تمہارا خدا خدا ہے اور وہ ایک, کوئی دوسرا نہیں, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں, الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور رحیم, اس کا پہلا تعلق تمہارے ساتھ محبت والا ہے, اس کا تعلق تمہارے ساتھ رحمت والا ہے, وہ دینا چاہتا ہے. یہ بات ہم سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں ڈسکس کر چکے کہ رحمان یعنی جنرل مرسی, رحیم یعنی اسپیسیفک مرسی, جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے, رحمان جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر جنرل مرسی ہے, کافر مشرک سب کے ساتھ سانس لے رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو جنرل مرسی ہے پروردگار کی, رحمت عمومی جس کو کہا جاتا ہے وہ مخصوص نہیں ہے, رحمیت اس کی جو ہے وہ مخصوص ہے, جو قیامت کے میدان میں اپنے بندوں کے عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. وہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں قابل کہ اس کے ساتھ شریک ہو سکے. اب اس کے بعد پروردگار عالم کچھ اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، ذرا گنیے گا اس کو، تقریباً اف آئی نوٹ رانگ 6 ہیں، جی ہاں 6 نشانیاں ہیں اور اس کے اندر پہ کچھ سب پوائنٹس بنتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، وقت لا فی اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، کہ پہلے دن پھر رات پھر دن پھر رات پھر دن پھر رات، یہ چل رہا ہے سلسلہ مسلسل. والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی کے چلنے میں جو سمندر میں چلے جا رہی ہے، یعنی اگر آپ انجن ونجن کچھ بھی نہ لگائے تو بہت بعد میں پیدا ہوا، اور آج بھی ذرا چلتی ہیں کشتیاں ویسے بھی ہوا کے سہارے، بحری جہاز کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے اور جا رہا ہے اور سفر کر رہا ہے، اور آج بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اسپیشلی اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو. والفلک کی لطیف تجری فی البحر، اور یہ جو کشتی چل رہی ہے سمندر کے اندر اس کے چلنے میں، بما ینفع الناس، جس میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں، یعنی وہ جو لے کر جا رہی ہے تو ظاہر ہے بہت سارے گڈس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر وہ جا رہی ہے. وما انزل اللہ من السماء ماء من، اور جو آسمان سے پروردگار تمہارا خدا جو پانی نازل کرتا ہے اس کے اندر، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین میں اس نے پھیلا دیے ہیں بہت سارے چوپائے، بہت سارے جانور. وہ تصریف ریا، اور ہواؤں کے چلانے میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے اندر. وہ صحاب المسخر بین السماء والارض، اور کلاؤڈس، یہ جو بادل ہیں جنہیں مسخر کیا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مصنوع سے سامنے کی طرف دلیل کو بائنڈ کرنا، متوجہ کرنا مصنوع کے ساتھ کی طرف. مصنوع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس پروڈکٹ سے مینوفیکچرر کی طرف توجہ دلانا. کہ اگر آپ کسی گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کتنی اچھی گاڑی ہے، تو فوراً سوال کرتے ہیں کون ہے اس کا، یعنی کون سی کمپنی ہے، کس قسم کی، کہ نئی گاڑی آئی ہے، اس کے اندر یہ فیچر تھا، یہ وہ ہے، آپ فوراً سوال کرتے ہیں کون ہے اس کا لانچ کرنے والا، کون ہے اس کا بنانے والا. آپ ایک بینگلور دیکھتے ہیں بہت اچھا بنا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا، تو پھر آپ سوال کرتے ہیں کس کو ٹھیکہ دیا تھا، کون کنسٹرکٹر اس کا کون ہے، بلڈر کون ہے اس کا، سوال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں یعنی آپ کو متوجہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا بنانے والا ڈیفینیٹلی موجود ہوگا. ان آیتوں کے ذریعے، اس جیسی آیتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسان کو اپنی پروڈکٹس کی طرف توجہ دلائی. تو ذرا دیکھو اتنی ساری چیزیں رول دے رہے ہو، اس کے بارے میں تو کبھی سوال کرو کہ اس کو بنانے والا کون، اگر اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہو تو یہ تمہاری کم عقلی نہیں، کیسی عقل ہے تمہاری، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہو اور اتنی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں اور روز ان کو دیکھ رہے ہو، ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہو کہ ان کا بنانے والا کون ہے. اگر اس کی طرف توجہ کرو گے تو یہ نشانیاں کن کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں ان افراد کے لیے، اس میں نشانی ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی اور چیز کی طرح متوجہ کیا ہے. جیسے اگر آپ باہر نکلیں تو ریڈ لائٹ ہے سگنل کے اندر، تو ریڈ لائٹ کس لیے، اس لیے نہیں کہ آپ وہاں پر ریڈ لائٹ کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں، مقصد یہ کہ رک جاؤ، ورنہ اگر آپ قصیدہ پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں تو ڈائریکٹ وہ سارٹن صاحب کا چالان کریں گے، وہ کہے گا کیا سمجھ رہے ہیں، کہ نہیں ریڈ لائٹ بہت اچھی ہے، میں نے پورے چار شیر بھی لکھے ہیں اس کے لیے. تو چار شیر آپ نہ لکھتے مگر سمجھتے تو صحیح کہ اس کا میسج کیا تھا، اس کا میسج یہ تھا کہ رک جائیں، وہ گرین لائٹ ہے اور آپ وہیں پر ٹھہر جائیں اور سارا ٹریفک پیچھے بلاک ہو جائے اور آپ کہیں کہ گرین لائٹ بہت اچھی ہے، تو گرین لائٹ بہت اچھی ہے بٹ واٹ واز دا میسج بیہائنڈ، پیچھے میسج کیا تھا کہ آگے بڑھ جاؤ. تو اس میسج کو ریڈ نہ کرنا یہ واقعی زیادتی ہے. پروردگار عالم ان سب کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، کہ ان کو تو تم دیکھ رہے ہو، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں اور یہ ساری کی ساری چیزیں بن گئی، کیسے ممکن ہے، کیسے امکان ہے ان ساری چیزوں کا. اچھا اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال کا جواب ایڈریس ہوتا ہے، وہ کون سا، کہ ہم کہتے ہیں کہ پتا نہیں اس تک رسول پہنچا یا نہیں پہنچا، اس تک قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا، اس تک پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، سب چھوڑ دیں، عقل ہے یا عقل نہیں اس کے پاس، جواب کیا اس کے پاس، پاگل تو ہماری بات ہی نہیں ہے پہل کے جواب، عقل ہے اس کے پاس، جواب کیا عقل ہے، کیا وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا وہ دوسری تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ خدا تک اگر نہیں پہنچتا ہے وہ ذمہ دار ہے، کم سے کم اتنی تو اس کی ذمہ داری یقیناً بنے گی، کوئی کہیں پر بھی ہے، افریقہ کے جنگلوں کے اندر یا امریکہ کی وادیوں کے اندر یا کسی اور جگہ پر، کہیں پر بھی وہ ہے، اس تک قرآن پہنچا نہیں پہنچا، اس تک پیغمبر پہنچا نہیں پہنچا, کوئی امام کا نام اس نے سنا کہ نہیں سنا, یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, یہ ساری چیزیں اس کی توجہات کے اندر ہیں یا نہیں. اگر عقل ہے اس کے پاس, خدا فرماتا ہے کہ ان سب کے اندر لآیات لقومی یعقلون, اس قوم کے لیے یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں. جیولوجی پر آپ کتابوں پر کتابیں لکھ ڈالیں, ایسٹرونومی کے اوپر کتابوں پر کتابیں چھاپ ڈالیں, ساری چیزیں آپ پڑھ ڈالیں, تحقیقات پر تحقیقات اٹھی چلی جائیں اور خدا سمجھ لینا ہے یہ واقعی بہت بڑا ٹریش ہے, یہ بہت بڑی روش ہے. یہ کیا مزہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ تحقیق کیے جا رہے ہیں, مخلوقات سمجھ میں آ رہی ہیں, مخلوقات خالی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پروردگار کو حق ہے کہ وہ قیامت کے میدان میں اسے کچھ چل کریں. اتنی چیزوں کے بعد بھی اگر میں سمجھ میں نہیں آیا تو میرا رائٹ ہے کہ چالان تمہارا کیا جائے کہ ویسے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ مہن کا سے میت کا خزم اندون اللہ انداز, اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. اندازن لب کی جمع ہے اور اس کا مطلب بھی شریک کا ہی ہوتا ہے, ہمسر برابر قرار دینا کسی کو. یحبونہم کحب اللہ, اور پھر ان سے ویسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بت پرست ہے تو اس کی بتوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ سی ہو گئی, اگر ایک بت پرست ہے تو اس کی بتوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی. یعنی اس میں آپ ایون نوٹ کریں کہ صدام کے پاس بھی کچھ بڑے فیتھفل اور لائل قسم کے افراد تھے, اسی طرح سے فرعون جو ہے تو فرعون کے دربار کے اندر بھی ایسے افراد تھے جو بڑے اس کے ساتھ اٹیچ تھے. ظاہر ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ اس کے اندر پروٹیکٹ ہو رہے تھے, ظاہری مادی اعتبار سے, ورلڈی دنیاوی اعتبار سے, مگر یہ افراد جو ہوتے ہیں پھر وہ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہ باطل کے ساتھ ایسی محبت کرنے لگتے ہیں. یو ہے کون ہوں بحب اللہ, کہ ایسی محبت کی جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مگر جو صاحبان ایمان ہے ان کی محبت اللہ سے اور زیادہ شدید ہوتی ہے. اس لیے اس کے پیچھے واقعی بیس موجود ہے, اس کے پیچھے واقعی بنیاد موجود ہے. وہاں پر بنیاد نہیں ہے, وہاں پر ایک بناوٹی چیز ہے, کاسمیٹک معاملہ ہے, یہاں پر حقیقت ہے. واقعی اگر خدا سے کسی کی محبت کا معاملہ ہو تو وہ محبت بڑی گہری ہوگی اور اس محبت کا پھر مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ولو یار الزین, یعنی وہ جو آیت ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ نے بار بار سنی ہی ہوگی, پیغمبر اکرم کی ولادت کے ایام میں عام طور پر اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے, ان کن تم تو حبون اللہ بن سکے ہونی یو بل کو مسلم, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اس کی بات کرو. پیغمبر اکرم قرآن کی آیت ہے, عربی بن سے کہیے بول ان کن تم تو حبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتح پہ ہونی, میں کہاں سے آیا ہوں, میں اسی اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. جب تم ایسا کرو گے یو بل کو مسلم تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اس کے بعد یہ ٹو وے ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گا. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب, اور کاش ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے, یعنی انہیں معلوم ہوتا کہ جب عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. اگر وہ اسے پیش نظر رکھتے تو سمجھ جاتے کہ ان القوت للہ جميعا, ساری کی ساری قوت اللہ کی, سارے کی ساری قوت, سارا پاور وہ اللہ کا ہے. یعنی دنیا کے اندر تو انہوں نے یہ کر لیا, خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیا, اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ڈیولپ کر لی, محبت بھی اس سے کرنے لگے, بس یہ ساری چیزیں فالس ہیں, یہ ساری چیزیں کاسمیٹک ہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو کوئی الٹیمیٹ فائدہ حاصل ہو جائے گا, نہیں ہو پائے گا, پھر ان کو ایسا فائدہ نہیں دے پائے گا. یہ بت کیا بھائی, بت تو کوئی فائدہ نہیں دے پائیں گے, لیکن بت بنانے والے بھی پھر ان نمرود وغیرہ یہ کیا فائدہ دے پائیں گے, کئی جتنے بھی فائدے ہیں ان سب کا ختم ہو جانا ہے. کاش انہیں پتا چلتا کہ اندر قوت اللہ جميعا, اگر یہ پیش نظر رکھتے, اپنے سامنے رکھتے کہ یہ عذاب ان کے سامنے آئے گا, جب اس بات کو اس حقیقت کو یہ پیش نظر رکھتے تو پھر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اندر قوت اللہ جميعا, قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے. وہ ان اللہ شدید العذاب, اور اللہ کا پھر عذاب بھی بڑا شدید ہے. جب میں نے پہلے کہا کہ خدا نے اپنا تعارف کروایا تو کیا کہا, الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پہلا تعلق تمہارے ساتھ محبت والا ہی ہے, رحمت والا ہے, مگر اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ پروردگار عالم کے ساتھ خدا کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی, خدا کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں چلے گا. ان القوت للہ جميعا, ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے. وہ ان اللہ شدید العذاب, اور اللہ کا عذاب بھی یقیناً شدید ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذين تبعوا, اب یہاں پر اس آیت میں تبرہ کا تذکرہ ہے,
لیکن آج کے درس کے اندر دو امپورٹنٹ ہمارے عقائد کے حوالے سے بحث ہو گئی. ایک لعنت کے حوالے سے کہ جس کو گالی کے مترادف سمجھا جاتا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اس آیت میں اور آنے والی آیت میں تبرہ کا تذکرہ ہے. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ بیزاری کا اعلان کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم اس سے بری ہیں. یہ بھی قرآن مجید کی ہی اصطلاح ہے, یعنی یہ اصطلاح کوئی فیبریکیٹڈ نہیں ہے, ایسی نہیں کہ کسی اور نے بنائی ہے. قرآن کی اصطلاح ہے. آپ اس آیت کو اگر نوٹ کر سکیں اور ذہن میں رکھ سکیں تو دیکھیے پروردگار عالم اس کے اندر کیا اشارہ فرما رہا ہے. اس تبرہ الذین تبعوا من الذین تبعوا, اور وہ وقت کیسا ہوگا یاد کرو کہ جب وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی وہ براءت کا اعلان کر دیں گے, تبرے کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی. یعنی وہ دو نمبر گڑبڑ امام جو ہیں جتنے بھی, وہ اپنے ماننے والوں سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ ہمارے پیچھے بھی جاتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ شیطان کے بارے میں بھی قرآن مجید یہی بولتا ہے کہ شیطان جو ہے جب قیامت کا میدان ہوگا اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس نے مروا دیا, اس نے پھنسوا دیا, تو شیطان کہے گا کہ میرا کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا, تم خود اپنے کرتوت کے ذمہ دار. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, خبردار میری ملامت مت کرو, مجھے کنڈیم مت کرو, اپنے نفس کو کنڈیم کرو, میں نے کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہی بہت سارے دنیا کے اندر جو شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں, یعنی وہ جو باطل کی طرف غیر المغضوب علیہم جسے خدا نے روکا دیا, تو ان کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو خود گمراہ ہیں ولا ضالین, مگر جو ان کو پھر فالو کرنے لگیں گے تو ڈیفینیٹلی جو مغضوب علیہم ہیں ان کو جب فالو کیا تو خود غضب خدا کے حقدار قرار پائے, اور جو خود گمراہ تھے ان کو جب فالو کیا تو ایز اے ریزلٹ راستہ تو نہیں ملے گا. تو خود بھٹکے ہوئے ہیں جنہوں نے خود اپنا راستہ مس کر دیا ہے, اگر ان کو آپ نے فالو کیا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو خود تو راستہ نہیں ملے گا. اب یہاں پر وہ افراد جو دو نمبر امام ہیں یا گڑبڑ لوگ ہیں جو لیڈر بنے ہوئے تھے, ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا قیامت کے میدان میں, تبرہ الذین تبعوا من الذین تبعوا, کہ وہ لوگ جو فالو کیے جا رہے تھے جو لیڈر تھے فالس لیڈر تھے, یہ افراد براءت کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے کہ جو انہیں فالو کیا کرتے تھے. ورعوا العذاب, اور عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, وہ مشاہدہ کریں گے کہ عذاب ہے. وتقطعت بهم الاسباب, اور سارے اسباب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کاٹ لیے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر تو یہ ہے نا کہ ہاں وہ خادم ہے, ہاں جاؤ یہ کر کے آ جاؤ, ہاں یہ کر کے آ جاؤ, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میرے فالوورز ہیں, یہ میرے سورسز ہیں, یہ ریسورسز ہیں, ساری چیزیں. وتقطعت بهم الاسباب, قیامت کا میدان ہے کہ سارے اسباب کاٹ لیے جائیں گے, یعنی وہ ساری لائنز جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی. تقطعت بهم الاسباب وقال الذين تبعوا, اور وہ لوگ کے جو فالو کر رہے تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن, کہ اگر ہمیں واپس پلٹا دیا جائے دنیا میں, فنتبرأ منھم کما تبرأوا منا, تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے تبرہ کریں گے جس طرح سے آج ہی ہم سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال تبرے کو ایک اصول کے طور پر تو ماننا چاہیے, کہ ایک ایسا اصول تو ہے کہ ہاں واقعی جو اس قابل ہو کہ اس سے براءت کی جائے تو اس سے براءت کا اعلان ہونا چاہیے. اب وہ کون لوگ ہوں اس پر بحث ہو سکتی ہے, لیکن واقعی اگر انصاف سے کوئی دیکھے گا تو تخیل کا جو موقع ہے اسے سمجھ میں آئے گا کہ جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ آل محمد کے ساتھ وہ سلوک کیا وہ براءت ہی کے مستحق ہے. ہم خامخا ان کا فالوور بن کر اس طرح سے اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں پریشان نہیں کرنا چاہتے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, تو وہ فالوور کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم ان لوگوں سے اسی طرح سے براءت کا اعلان کریں گے, بیزاری کا اعلان کریں گے کہ جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ, پروردگار فرماتا ہے کہ انہیں اللہ ان کے اعمال اسی طرح سے حسرت بنا کر دکھا دے گا. یعنی یہی ہوگا ان کے کرتوت جو ان کے کام تھے جو غلط انہوں نے کیے اس پر جو غم و غصہ ہے وہ اسی طریقے سے ان کا جاری رہے گا. وما هم بخارجین من النار, اور وہ ہرگز ہرگز جہنم سے آگ سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. تمنا تو سب کریں گے جو وہاں پہنچ گئے, کاش ہمیں موقع مل جائے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, مگر یہ ساری باتیں ہیں. یا ایها الناس, اے انسانو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو کچھ بھی زمین میں حلال اور طیب ہے, حلال بھی ہے اور پاکیزہ ہے, اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور خبردار شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, شیطان کے
راستے پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
حلال اور طیب کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ کسی چیز کا حلال ہونا یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طیب ہی ہو. اہم ممکن ہے وہ حلال ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کا پاکیزہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میں مثال کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے, مسلمان کے بازار سے گوشت اگر آپ لے رہے ہیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحیح طرح سے سلاٹر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری, کہ ظاہری حکم تو ہی ہے. اگر مسلمان کے بازار سے آپ نے لیا ہے تو آپ ایزیوم کریں کہ اس نے صحیح طرح سے سلاٹر کیا ہوگا, یہ حلال ہے آپ کے لیے. لیکن عین ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ اس نے صحیح طرح سے سلاٹر نہیں کیا ہو, تو طیب تو نہیں ہوا. طیب جو ہے ایک اسٹیپ تھوڑا سا آگے کا معاملہ ہے, جو عام طور پہ اتنا زیادہ مطالبہ بھی نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اٹس مینڈیٹری کہ اس طرح سے تحقیق کرنا لازمی, جا کر چیک کرو, لیکن بہرحال ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جہاں پر انسان ان چیزوں کے بارے میں بھی تحقیقات وغیرہ کرتا ہے. مسئلہ ذرا یہ آتا ہے کہ بہت سے افراد بڑے لوور لیول کے اوپر ان چیزوں کے اندر پھنس کے پھر اپنے آپ کو وسواسی بنا لیتے ہیں, تو زیادہ ہی احتیاط کے چکر میں اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. حلال ہے, حلال اگر ہے تو کھا سکتے ہیں. طیبن کا مطلب ہے کہ ایک اسٹیپ اور آگے. مثلاً اگر کسی نے آپ کو دعوت دیا آپ کے گھر پر جائیں گے کھا سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, مگر وہ دعوت دے اور آپ کو کھلائیں تو آپ کھا سکتے ہیں. حلال ہے, پانی پلا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں, یا کوئی چیز بنائی ہے بریانی وغیرہ اور وہ آپ کو کھلا رہے ہیں, یا پھر ٹھیک ہے, نہیں, نو پرابلم. لیکن کوشچن اگلا ہے, پڑھ دیجیے اس کا سورس آف انکم صحیح نہیں ہے, دو نمبر کی آمدنی, اوپر کی آمدنی, یا کسی اور پر ظلم کر کے وہ پیسہ بنایا اور اس سے آپ کو کھلا رہے ہیں, تو حلال ہے. حلال ہے جو آپ کو نہیں پتا ہے تو حلال تو ہے, لیکن کیا صحیح بھی ہے تو پاکیزہ بھی ہے. یہ دو الگ الگ چیز ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ لازمن طیب بھی ہو, ضروری نہیں ہے. طیب کا معاملہ پاکیزہ کا معاملہ حلال سے ایک اسٹیپ آگے کا ہے. یہاں پر آج ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ پھر منڈے کو یہ سلسلہ مزید آگے اسی آیت سے بڑھے گا. 168 نمبر آیت سے ہم اپنی بات کو آگے انشاءاللہ عزیز بڑھائیں گے. کل اور پرسوں دونوں دن آف رہے گا, پھر منڈے کو انشاءاللہ واپس یہ سیشن شروع ہوگا انشاءاللہ. بارہ لاہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک کے اندر میری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت اور اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ کے اندر میں شمار فرما, ان کے ضرور میں تعلیم فرما سب بنا قبل ملنا ان کا تصویر مطلب علینا ان کا تصب والا. کوئی سوال اگر آپ چاہیں تو شاید آپ نے بولا تھا
کہ
اللہ زیادہ وہ باٹر نہیں ڈالتے, جو سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت ہے اس کو تو ہم آئیں گے ان شاء اللہ, اس پر اس کو ڈسکس بھی کریں گے. لیکن یہ بھی قطع نظر اس سے یہ طے ہے اصول کے طور پر, پرنسپل کے طور پر, اور یہ بھی قرآن کا یہ پرنسپل کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, انسان کو خدا اس کی کیپیسٹی کے بیان جو اس کی گنجائش ہے اس سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں کرے, کیونکہ یہ چیز ظلم ہے کہ پروردگار ایسا کرے تو ایسا نہیں ہوگا.
اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آرڈر تو ہمارے سامنے ہے, کہ پہلے آیت ہے, پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم ہے, پھر حکمت کی تعلیم, اور پھر تزکیہ نفس جو آخر میں آ رہا ہے. پروردگار عالم نے جب اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ہے, جو پروردگار کے دائرے کے پروگرام میں تو آلریڈی شامل ہی تھا, تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ ہاں ہم اس رسول کو بھیج رہے ہیں, اس رسول کے کام کیا ہوں گے, وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا, نفسوں کو پاک کرے گا, کتاب کی تعلیم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, اس میں جو ڈفرنس ہے وہ اسٹیٹس کا, وہ رجحے کے اعتبار سے, جس کے لیے ہم نے وہ مثال بھی دی تھی کہ چابی اور تالے کے اندر چابی اگر گھماتے ہیں تو کون پہلے, چابی پہلے گھومتی ہے, تالا پہلے کھلتا ہے. جب چابی گھومتی ہے اسی وقت تالا کھلتا ہے, لیکن رتبے کے اعتبار سے چابی پہلے گھومے گی, تالا بعد میں کھلے گا. یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہونے ہیں. آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, وہ بھی 23 سال میں ہو رہی ہے. آیتیں نازل بھی 23 سال کے اندر ہو رہی ہے, 23 ایئرس کے اندر. تو ساری ایسا تو نہیں کہ آیتیں ایک ساتھ پیغمبر احمد میں پہلے پڑھ کر سنا دی, یہ آہستہ آہستہ ہی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے ویسے ویسے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں, پھر اس کے اندر سائڈ بائی سائڈ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں. اس کا پرائرٹی وائز اگر دیکھیں ترجیح کے اعتبار سے, یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ پرائرٹی رکھتا ہے. ریفرنس کے اندر تزکیہ نفس اوپر ہے, کتاب اور حکمت کی تعلیم نیچے. ابھی ہم نے جو سنا کہ جو حق کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے تو ان کے پاس علم تھا, ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا, علم تو تھا وہاں پر, لیکن ایسا علم کہ جس کے اندر نفس پاک نہ ہو تو کتنی ساری گڑبڑ ہوتی ہے کہ انسان لانت خدا کا خدا بن جاتا ہے. اسی لیے سیکوینس کے اندر جو پریفرنس ہے, ترجیح ہے, وہ تزکیہ نفس کو زیادہ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کے مقابلے میں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.